وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، اور تم اپنے ماحول اور معاشرے کے بے نکاحوں کو نکاح کراتے رہا کرو۔ والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور اسی طرح سے جو تمہارے نیک غلام ہیں اور باندیاں ہیں ان کے بھی نکاح کراتے رہا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور جن کا نکاح تم کرانے لگے ہو اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کرتا رہے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اور وہ لوگ جو نکاح کے اسباب نہیں رکھتے وہ صبر کرتے رہیں، پاک دامنی اختیار کرتے رہیں۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں غنی کر دے اور مالدار کر دے۔ سورۃ النور کی ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرپرستوں کو اور والدین کو، سربراہوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے میں جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراتے رہیں اور اسے جلدی کریں۔ دو قسم کے لوگ بے نکاح، ایک تو وہ کہ جن کا نکاح اب تک ہوا ہی نہیں ہے، وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں اور اسباب نکاح ان کے پاس موجود ہیں تو انہیں نکاح کراؤ، باپ کو حکم ہے، ماں کو حکم ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ موجود نہیں ہیں تو چچاؤں کو حکم ہے، ماموں کو حکم ہے کہ وہ اس فریضے کو پورا کریں، یہ ان کا فریضہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری قسم کے بے نکاح لوگ وہ کہ جن کا نکاح تھا لیکن کسی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا، مرد ہے تو بیوی کا انتقال ہو گیا، عورت ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اسی طرح سے طلاق واقع ہو گئی، تو بیوہ اور متعلقہ کے بھی نکاح کراؤ، حکم ہے۔ اس قدر زور دیا اس معاملے میں کیوں؟ اس لیے کہ ہر مرد اس دنیا میں زندگی گزارنے میں عورت کا محتاج ہے، اور ہر عورت زندگی گزارنے میں مرد کی محتاج ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بات بھی بے جا نہیں ہے، بالکل حق بات ہے کہ ہر مرد اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے عورت کا محتاج ہے، ہر مرد اپنی بندگی کو، عبادت کو پورا کرنے کے لیے عورت کا محتاج ہے، اور ہر عورت بندگی اور عبادت پوری کرنے میں مرد کی محتاج ہے۔ یہ اللہ پاک نے فطرت رکھی ہے، اللہ نے مرد کے اندر عورت کی طرف احتیاج محتاجی رکھی ہے، اور عورت میں مرد کی طرف اللہ پاک نے محتاجی رکھی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک کھانے ہی سے ختم ہوگی، پیاس ہے تو اس کی پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے، اللہ تبارک تعالی نے کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا، اسی طرح سے پانی کو پیاس کے بجھانے کا اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، اسی طرح سے اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں میں جنسی خواہش رکھی ہے، جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے۔ جس طرح سے مرد کو اگر بھوک لگی ہے تو اس کے سامنے ہزاروں مال ڈھیر کر دیے جائیں، اس کی بھوک تو کھانے سے ہی مٹے گی، اور اسی طرح سے پیاس ہے تو پانی سے بجھے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب مرد بلوغ کو پہنچ جاتا ہے تو وہ عورت کا محتاج ہے، عورت بلوغ کو پہنچ جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، تو وہ اسی طرح سے مرد کی محتاج ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور اللہ نے بھی بہت تاکید کی، تو سرپرستوں کو حکم دیا کہ تم اس معاملے کو انجام دو تاکہ نکاح کے معاملات لڑکی اور لڑکا از خود نہ طے کریں، اور اگر آپ معاملات کو تاخیر کرو گے، بلا وجہ اسے طول دیتے رہو گے، تو پھر جنسی خواہش تو اسے پوری کرنی ہے، اس نے اپنی بھوک کا حل تلاش کرنا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے بھوک کو مٹانا ہے، اگر آپ اسے جائز راستہ نہیں دو گے تو وہ حرام میں پڑے گا، وہ ناجائز راستے سے اپنی بھوک کو مٹائے گا۔ ایک شخص کے سامنے حلال پاکیزہ کھانا نہ ہو تو وہ حرام کھانے کی طرف جائے گا، اسے پیٹ بھرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس ضرورت کو اسے پورا کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، آپ نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا آپ غلام ہو؟ کہا نہیں میں آزاد ہوں۔ کہ آپ غریب ہو؟ کہا نہیں میں مالدار ہوں۔ کتنا پیسہ ہے؟ آپ نے بتایا اتنا اتنا پیسہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اگر تم نکاح نہیں کرتے ہو تو تم شیطان ہو، اگر تم نکاح نہیں کرتے ہو تو تم شیطان ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کا جملہ ارشاد فرمانا یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ سخت تنبیہ ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، باقی آدھے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے۔ نکاح پر نصف ایمان مکمل ہو رہا، نصف ایمان مکمل ہو رہا نکاح پر۔ تو اس لیے سرپرستوں کو حکم دیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، کہ تم نکاح کراؤ، تم اس میں تاخیر نہ کرو۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو ابھی نکاح کی مدت کو پہنچے ہیں اور اب تک نکاح نہیں ہوا، یا نمبر دو وہ لوگ کہ جو نکاح جن کے ہوئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں، کسی ایک کا انتقال ہو گیا، عورت مطلقہ ہو گئی۔ کوئی بھی صورت ہے نکاحوں کو رواج دو، اور نکاحوں کے معاملات کو سہل سے سہل کرو، آسان سے آسان کرو۔ ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس اسباب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جب تک وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ پھر روزے رکھے، وہ روزے رکھے۔ اب سنو نکاح کی استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کتنا مال ہوگا تو نکاح کرنا؟ اچھا نکاح واجب اور فرض کا درجہ ہے، کب؟ جب نکاح کے اسباب موجود ہوں اور گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہو، اس وقت نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اس وقت جو اس کے پاس مال پیسہ ہے وہ کسی اور جگہ پر نہ لگائے، وہ یہاں لگائے، یہ مصرف ہے پیسے کا۔ یہاں اگر پاک دامنی کی نیت کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے تو یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، یہ صرف رواج نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی نسبت اپنی طرف فرمائی ان نکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اگر ایک آدمی مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہے، مہر شریعت نے کتنا مقرر کیا؟ ایک ہے مہر فاطمی، مہر محمدی، مہر مسنون، وہ 132 تولہ چاندی تقریباً اس وقت کے حساب سے ہوئی 85-90 ہزار بن جاتا ہے، 132 تولہ چاندی کی قیمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، بیویوں کا یہ مہر تھا، اتنا مہر دینے کی استطاعت ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو مہر مثل ہے، مہر مثل کہ لڑکی کے خاندان میں کتنا رائج ہے، اس کی ماں کو کتنا مہر ملا، اس کی خالاؤں کو کتنا مہر ملا، یہ کہلاتا ہے مہر مثل۔ تو اتنا مہر دینے کی اگر استطاعت ہے کسی مرد کو تو ٹھیک ہے۔ نمبر تین، تیسرا کم از کم جو شریعت نے مہر بتایا ہے وہ کم از کم مہر بتایا ہے 10 دراہم، اور 10 دراہم سمجھ لو کہ تقریباً 7.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ اور کچھ ماشا چاندی، تو وہ مالیت بنتی ہے کچھ 5,000 کے لگ بھگ۔ تو جس آدمی کو اتنا مہر دینے کی صلاحیت ہے، نمبر دو، دو وقت کا حیثیت کے مطابق کھانا کھلا سکتا ہے، نمبر تین، ضرورت کے تحت کپڑے پہنا سکتا ہے، سال کے 2-4 جوڑے دے سکتا ہے، اور نمبر چار، الگ گھر دے سکتا ہے۔ الگ گھر سے مراد بنگلہ نہیں ہے، الگ گھر سے مراد جتنی اس کی استطاعت ہے۔ گھر کی استطاعت نہیں ہے، ایک کمرہ دے دے اٹیچ باتھ کے ساتھ، الگ کچن کے ساتھ، الگ کچن کے ساتھ ایک کمرہ اور باتھ روم، اسی طرح سے جناب دو چار جوڑے کپڑوں کے، اسی طرح سے دو وقت کا کھانا اپنی حیثیت کے مطابق، اور مہر دینے کی صلاحیت جو بتا چکا ہوں. اگر یہ اسباب ہیں تو اس آدمی کے اوپر نکاح کا کرنا لازم ہے. یہ بتایا بس. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 600 افراد کو ہم دعوت دیں گے ولیمہ میں، اور یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جناب ہم اتنا اتنا جہیز تیار کریں گے تو پھر بیٹی کو رخصت کریں گے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے ہم اتنا اتنا مال شادی کا جمع کریں گے تو پھر ہم نکاح کرائیں گے. یہ تو رسومات. دیکھو میرے عزیز دوستو بزرگو، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش. اگر اسلام میں آپ کو ضرورت پورا کرنے کی گنجائش ہے اور آپ نے وہ پورا نہ کی تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، مواخذہ اس پر، خواہش پر نہیں. اور ضرورت میں بتا چکا ہوں. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے مالدار ترین صحابی، اور آنحضر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی یوں سمجھو کہ اتنی حیثیت ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں کی دعوت کرنا چاہیں، ضیافت اور کھانا کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں، اتنی گنجائش. لیکن نکاح ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر بھی نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو لگی ہوئی تھی، اور وہ خوشبو جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، کلر والی خوشبو. عورتوں کو حکم کلر والی خوشبو، جس کی خوشبو نہ پھیلتی ہو وہ استعمال کرو. تو وہ رنگ دار خوشبو لگی ہوئی تھی تو کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میری شادی ہو گئی. تو شادی ہو گئی تو بیوی کے ساتھ سے مجھے لگ گئی. کسی بھی تاریخ کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ نبی اسلام نے کہا کہ عبد الرحمن آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں ولی میں، آپ نے تو مجھے دعوت ہی نہیں دی. آپ نے نہ منگنی کا بتایا نہ شادی کا بتایا، جبکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے کلوز اور اتنا تعلق رکھنے والے ہیں کہ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشبو سنائی تھی. تو قریبی تعلق ہے. یعنی یوں سمجھو، اگر یہ بات ان کا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ سمجھے، سب سے پہلے صحابہ میں جو مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق، پھر عثمان، پھر علی، یہ خلفائے راشدین کا سب سے پہلا مقام. پھر اس کے بعد دوسرے درجے کا مقام عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو آپ نے ایک مجلس میں خوشبو سنائی تھی، جن میں 4 تو یہی ہیں، 6 اور ہیں، ان 6 میں عبد الرحمن بھی ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا بلند مقام ابو بکر صدیق کو جو مقام ملا کس وجہ سے؟ نبی اسلام کے قریب ہونے کی وجہ سے. عمر کو ملا قربت کی وجہ سے، عثمان کو ملا تعلق کی وجہ سے، علی کو مقام ملا تعلق کی وجہ سے، تو عبد الرحمن بن عوف کو جو مقام ملا ہے کہ کس وجہ سے ہے؟ نبی اسلام سے تعلق ہے. لیکن عبد الرحمن نے تو نہیں بولا، نہ آپ علیہ السلام ناراض ہوئی. کیوں؟ یہ سمجھایا کہ جا رہا ہے کہ یہ نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے تم پورے معاشرے کو جمع کرو، تم پورے خاندانوں کو بلاؤ، اور نہ بلانے پر اگر خاندان ساری زندگی ناراض ہو جائے. یہ ضروریات ہیں. مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے، ضرورت ہے نا کپڑا خریدنا، اس کی ضرورت ہے، راشن گھر کا خریدنا، اس کی ضرورت ہے. اب وہ کپڑا خریدتے وقت، راشن خریدتے وقت پورے خاندان کو جمع کریں؟ بالکل اسی طرح سے نکاح ایک ضرورت ہے. ہاں خوشی کا موقع ہے، ایک تو یہ اخراجات جو ہوتا ہے کہ اتنی استطاعت ہے تو نکاح کرے ہو. دوسری جانب وہاں آپ نے فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن تھوڑا سا ولیمہ کر لو، تھوڑا سا ولیمہ کر لو، ولو بشاتن، اگر زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ایک بکرا ذبح کر کے وہی کھلا دو بس، ولو بشاتن. اور آج کل پھر تھوڑا سا بکرا خریدنا ذرا مشکل ہے، اس زمانے میں بکرا سب سے آسان کام تھا، ہر گھر میں بکریاں ہوتی تھی، ولو بشاتن، اور کچھ نہیں ملتا تو بکری ذبح کر کے ساتھیوں کو کھلا دو. تو یہ ولیمے کا خرچ نہ فرض نہ واجب، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آپ مستحب کریں گے، مستحب، اور مستحب کا مطلب کریں گے تو ثواب، نہ کریں تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی نکاح کر کے بیوی کو گھر لے آتا ہے، ایک شخص کو بھی اس نے نہیں پوچھا، ایک ذرہ اس نے کسی کی دعوت نہیں کی، کہیں شریعت میں نہیں ہے کہ یہ گناہ گار ہوگا، نہ کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، ہاں گنجائش ہے ولیمہ کر لو، آپ کو 50 آدمیوں کو کھلانے کی گنجائش ہے تو 60 مت بلاؤ، 60 کی ہے تو 70-80-100 مت کرو، قرض لے کے اتنا قرضہ اٹھا کر مصیبت میں مبتلا کرو اپنے آپ کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ رسومات میں بات چلی جائے گی۔ تو نکاح تو عبادت تھی، تو عبادت تو عبادت کی طرح سے کرو، اور رسموں کو کیوں بجا لاتے؟ تو اس لیے صاف صاف پیغام سنایا وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم نے بے نکاحوں کے نکاح کرایا کرو، اس میں جلدی کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا بیٹے یا بیٹی کے لیے مناسب کا جوڑ مل جائے اب تاخیر نہ کرو، اور ایسا شخص تمہیں مل جائے اپنی بیٹی کے لیے جس کے اخلاق اور جس کے دین سے آپ کو اطمینان ہے، اب تاخیر اگر تم کرو گے تو فساد کبیر، حدیث میں آپ بڑا فساد پیدا ہو، اب کیا بڑا فساد ہے، اب خاندان کی بے عزتی ہونے کا خطرہ ہے، چونکہ ضرورت تو ہے، ضروری بات کر چکا ہوں کہ بھوک ہے، اشتہا ہے، کھانا کی جس طرح سے طلب ہے اس طرح سے طلب ہے، اگر جائز راستے سے طلب پوری نہیں ہوگی تو ناجائز کی طرف جائے گا، اس ناجائز کی طرف جب وہ جائے گا تو گناہگار ماں باپ بھی ہوں گے، پورا پورا گناہ ماں باپ کو ملے گا، پھر کورٹ کے ذریعے سے معاملات طے ہوں گے، خاندان کی بےعزتی، خاندان کی بے اکرامی، پھر ساری زندگی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ بہت پیاری ہدایات ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے کس طرح سے نکاح ہوئے، دیکھو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نکاح کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام لے کے خود آئے، شرم کے مارے کہا نہیں گیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے، کہ علی کیسے آنا ہوا، خاموش، پھر مجھے علی کیسے آنا ہوا، علی خاموش، پھر مجھے کیسے آنا ہوا، چپ۔ تو پھر آپ نے مجھے شاید فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے، سر جی لگ، تو کہا انشاءاللہ۔ باہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین انتظار فرما رہے تھے کہ حضرت علی کو کیا جواب ملتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو مجھے کیا ہوا، تو بس انشاءاللہ کہا، تو کہا نبی کی انشاءاللہ تو ہاں ہوتی ہے، خوش جو ہاں ہے۔ اچھا، ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جو میں نے شادی کی ہے یا میں نے شادی کرائی ہے اپنی بیٹیوں کی، اللہ کی وحی کے بغیر میں نے نہیں کرائی، طے شدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہی ہوگا، پھر بھی آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ، کیوں؟ آپ نے فاطمہ سے جا کے پوچھا کہ فاطمہ اس طرح سے علی کا پیغام آیا آپ کو قبول ہے؟ تو پتہ چلا کہ بچیوں کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، بچوں کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، بیٹوں اور بیٹیوں کی رعایت رکھنی چاہیے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، مسلط نہیں کرنا ہوگا، ان کے مزاج کو دیکھو، ان کی رعایت کو دیکھو، اور خاندانوں کی برتریاں نہ تلاش کرو۔ ہم نے کہا نا، چار اسباب کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، مال لوگ دیکھتے ہیں، خوبصورتی لوگ دیکھتے ہیں، حسب نسب لوگ دیکھتے ہیں، فضل بذات الدین تر وقت تک، آپ دین کو بنیاد بناؤ، اس میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا خوبی دیکھی؟ دین دیکھا، علم دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں تو انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اتنی لکھ سکتا ہوں کہ اگر میں لکھوں تو 80 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دو بیٹیاں دی، یکے بعد دیگرے، ایک کا انتقال ہو گیا پھر آپ نے دوسری بیٹی دے دی، ان کا انتقال ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اگر بھائی کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہی عثمان کو دیتا۔ کیا چیز دیکھی عثمان میں؟ حیا، عفت، پاکدامنی، نظر نہیں اٹھتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، نظر نہیں اٹھتی تھی، اس قدر حیادار تھے، پنڈلی سے کپڑا اوپر نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ذرا سا اوپر تھا، تو ابو بکر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ سیدھے اوپر بیٹھے. جیسے کوئی بڑا آتا ہے تو آدمی پہلے اعتکلو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے آنے کے بعد تھوڑا سا آدمی سیدھا پہ بیٹھ جاتا ہے، تو آپ نے سب سیدھے ہو کے بیٹھے. لوگوں نے کہا کہ پہلے بزرگ آئے آپ اسی طرح سے، عمر آئے آپ اسی طرح سے بیٹھے، عثمان آئے آپ نے حالت تبدیل کر دی. کہا اس سے میں کیوں نہ حیا کروں، اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. تو حیا ہے یہ جوانوں کے لیے کتنا سبق ہے. کیا پیاری پاک دامنی ہے عثمان، کیا پیاری پاک دامنی. اللہ اللہ اللہ. تو اس لیے دوستو بزرگو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں، گناہ کا وقت آنے سے پہلے پہلے کہ کسی گندگی میں مبتلا ہو جائے، کسی گناہ میں. یہ سورۃ النور کے مضامین اسی لیے یہ ذکر فرمائے. مضمون ہے کہ معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرو، معاشرے کو بحیا نیک پاک دامن بناؤ. تو پاک دامن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حلال مواقع فراہم کرو، حرام کی طرف اولادوں کو نہ جانے دو، کڑی نگاہیں رکھو. جب تک یہ اسباب نہیں پیدا ہوتے، جب تک نکاح نہ ہو، تو آپ دیکھو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فضولیات میں مبتلا نہ ہو. ہمارے لڑکے اور ہماری لڑکیاں، بیٹیاں اور بیٹے، ان کو کمروں میں آزاد نیٹ پر نہ چھوڑا جائے، یہ مصیبت ہے. یہاں ہی سے فسادات پیدا ہوتے ہیں. اور آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس معاملے کو جانتے ہو کہ کتنا سنگین معاملہ ہے انٹرنیٹ کا معاملہ. تو اس معاملے میں اولادوں سے بے شک بدگمان ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، مت اعتماد کرو، مت بھروسہ کرو. شیطان تو شیطان ہے، کسی وقت بھی بہکاوا ڈال سکتا ہے. کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح سے حسن ظن نہیں، نہیں میرا بیٹا میری بیٹی تو پاک دامن ہے نا. اور ٹھیک ہے پاک دامن ہے میرے دوستو بزرگوں ماؤں بہنوں، ٹھیک ہے پاک دامن ہے، اللہ اور اچھا کرے اور نیک کرے. لیکن شیطان وہ کہتے ہیں کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری بھی دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں نا، تو جب بھی شیطان ان کو غلط خیال ڈلوائے گا. تو اس کا کام یہی ہے. اللہ اکبر. وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، غالب حضرت جو ہے بغدادی ہیں، کون ہے نام ذہن میں نہیں، کہ کیا کسی غیر محرم کو پڑھانا یا اسے پڑھنا جائز ہے؟ تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھے جانے والی کتاب اللہ کا کلام ہو اور جگہ بیت اللہ ہو، جب بھی جائز نہیں، جب بھی جائز نہیں، جب بھی جائز نہیں. تو ہماری مخلوط تعلیمیں کیا کریں، کیسے پاک دامن ہوگی ہماری نسلیں، ہماری اولادیں کیسے پاک دامن ہوں گی؟ میرے دوستو بزرگو، اگر تمہاری مجبوری ہو، دیکھو میں پھر بات عرض کروں گا، میں بہت معذرت کے ساتھ ہوں، اگر جو مجبوری ہے اس مجبوری کو مجبوری کے تحت لو. آپ کی بیٹی کی تعلیم جتنی مجبوری کے تحت ہے، ضرورت کے تحت ہے، وہ کراؤ، لیکن ادھر گھر میں ایسی تربیت رکھو کہ اس کی نگاہ نہ اٹھے، اسی کی نگاہ نہ اٹھے. اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کرو، اس طرح سے تعلیم دلواؤ. اگر ضروری آپ کی مجبوری ہے اس مخلوط نظام میں جانا، اور کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ملک کا المیہ ہے، آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہم گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر گھر میں ان کی تربیت کریں اور اللہ پاک سے ان کے لیے نیک نامی مانگیں، ان کے لیے ہدایت مانگیں، ان کو اللہ کا خوف دلاتے رہیں. بار بار سننے سے جا کے بات بنتی ہے، اور جیسے ہی آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، سمجھو کہ اب پوری ہو گئی، اب مت آگے بیٹی کو مت لے کے جاؤ. آپ دیکھو نا، بیٹی نے کرنا کیا ہے، بیٹی نے کیا کرنا ہے، بیٹی نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے. آپ اسے اتنا پڑھاؤ کہ جس سے وہ نسلوں کی تربیت کرے، بس اس کا جو کام ہے یہ تعلیم اس کو ضرور دو. سب کچھ دیا، ساری تعلیمیں دلوائی ہیں، اچھی اچھی تعلیمیں دلوائی ہیں، لیکن جو اس نے آگے نسل کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولادوں کو اس نے اللہ سے جوڑنا ہے، وہ نہیں سکھایا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو جاب کرنا، ملازمت کا اختیار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب تک بیٹی باپ کے گھر میں ہے اس کے سارے نخرے باپ برداشت کرتا ہے، اور جیسے اس کی شادی ہو گئی تو مہر کی ادائیگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کے تمام اخراجات شوہر برداشت کرے گا، اس کو معاش سے کمائی سے دور رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اس نے خاندانوں کی تربیت کرنی ہے، اور جتنا عورت خاندان کی تربیت کرے گی اتنا مرد نہیں کر سکتا۔ مرد کو باہر کے کام دیے ہیں، عورت کو گھر کا نگران بنایا ہے۔ المرأة مسؤولة فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں پوچھی جائے گی، وہ مسئول ہے، اس سے سوال قیامت کے دن ہوگا کہ آپ نے کیا تربیت کی اولادوں کی۔ اللہ اکبر، تو بڑا ضروری معاملہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان پر ہم آ جائیں، فطرت پر آ جائیں۔ نبی اسلام کے زمانے میں نکاح مشقت والے نہیں تھے۔ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ، آپ نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے مبارک نکاح، سب سے بابرکت نکاح۔ آپ کہیں گے سب سے بابرکت نکاح کون سا ہو سکتا ہے جس میں سینکڑوں مہمان، ہزاروں مہمان بلائے جائیں؟ نہ، آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتا، برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم و شان نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے کم ہو، اس میں برکت ہے۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، بہت مال خرچ کیا، بہت لوگوں کو بلایا، چھ چھ آٹھ آٹھ دس دس ڈشیں ہوں اور اس میں اسراف اور فضول خرچیاں، اور پھر آدمی دروازے پر کھڑا ہو داد وصول کرنے کے لیے کہ جناب بہت اچھا تھا، میرے دوست اور بزرگ اور ماؤ بہنوں یہ جو خرچہ کیا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کے نکاح پر، اس سے جناب چھ شادیاں اور نوٹ سکتی تھی غریبوں کی۔ تو چلو آج سے عزم کرو ہم ان معاملات کو سادہ سادہ کریں گے۔ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس مکہ کے ان پہاڑوں کو سونا بنا۔ اچھا کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ تو سونا بنا دے اور پھر میں اتنا مال میرے پاس آ جائے کہ میں سارے اپنے صحابہ کی دعوت پر اس کو کھلاؤں۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام نبی اسلام کے زمانے میں ساری شادیوں کے خرچ اگر آپ جمع کرو آج کل کی ایک شادی، ایک شادی کا بھی زیادہ، وہاں ولیمہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا بھائی گھر میں جو میسر ہے لے آؤ، نہیں تو بس اپنے اپنے گھر سے لے آتے، دسترخوان بشتہ سارے جمع ہو کے کھا لیتے۔ اللہ اکبر، تو ان معاملات کو آسان کرو، اپنے بیٹیوں بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں بھی فکر مند ہو جایا کرو، بیٹوں کے رشتوں کے بارے میں بھی فکر مند ہو جاؤ۔ پندرہ سال سولہ سال کی جب بچی ہو، سترہ سال اٹھارہ سال، بس اٹھارہ سال آخری عمر ہے، اس کو رخصت ہو جانا چاہیے، عزت سے رخصت ہو جائے گھر سے۔ بیس سال بائیس سال پچیس سال آخری عمر جوان کی، پچیس سے پہلے پہلے اس کو نمٹا دو، ضرورت پوری کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی بیٹیوں کے متعلق، کتنے پیارے کلمات ہیں، اور قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا، اتنے پیارے اخلاق دیے، اتنا مقام اور اتنی عزت اس عورت کو دی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ماں بہنیں سنیں، آپ نے کیا فرمایا، من کانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن الیهن واتق الله فیهن فله الجنہ، جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور دو بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں اور ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور ان کی طرف سے آنے والی ہر مشقت اور تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا رہے اور شریعت کے مطابق جائز طریقے سے ان کی تربیت کرے، فلح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ کس پر جنت ہے؟ یہ بیٹی کی تربیت پر جنت مل رہی ہے، بہن کی تربیت پر جنت مل رہی ہے، اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرنے والا ہے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھی تربیت کرنے والا اور بالغ ہونے کے بعد ان کا اچھا نکاح کرانے والا، ان کی اچھی تربیت کرنے والا، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں شہادت کی درمیان والی بڑی ہوں گی، ہم ایسے ہوں گے جنت میں. تو عورت کی تربیت پر، بیٹی کی تربیت پر، بہن کی تربیت پر کیا مل رہا؟ جنت مل رہی. نہ صرف جنت بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل رہا. تو ایک آدمی کو جنت بھی ملے گی عورت کی برکت سے، تو عورت کو کتنی عزت دی ہے اسلام نے. پھر عورت بھی سمجھنا کہ اسلام نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو پھر میں بھی با عزت بن کر رہوں، پھر میں بھی با پردہ ہو کر رہوں کہ اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عظیم الشان نبی، جس نے میرے بارے میں اتنا کہا، جس نے میرے بارے میں اتنا کچھ مردوں کو سمجھایا، انہوں نے یہ کہا میرے بارے میں کہ اے لوگوں تم عورتوں کے معاملے میں میری نصیحت کو قبول کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اتنی عورتوں کی عزت دی، اتنی عزت دی، تو پھر عورت کو بھی چاہیے نا کہ اللہ کے نبی مجھے عزت دے رہے ہیں تو پھر میں بھی ان کی بات کو مان رہا ہوں. راستے میں اگر چلتے ہوئے کوئی مرد کسی عورت کے کام آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ احسان مانے گی کہ چلتے ہوئے اس نے میرے ساتھ ہیلپ کی، میری مشکل میں میں کام آ گیا ہے. تو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے، جب آپ نبی نبوت سے پہلے کا کیا حال تھا، ایک جانور جیسا سلوک ہوتا تھا عورت کے ساتھ، اور استعمال کی چیزوں سے سمجھا جاتا تھا، اور ایام مخصوصہ میں کوئی قریب اسے نہیں آنے دیتا تھا، گھر سے باہر چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے تھے، وہاں جا کے وہ رکتی تھی، اپنے ایام وہاں گزارتی تھی. اسلام نے اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی. ماں ہے تو الگ حیثیت ہے، بیٹی ہے تو الگ حیثیت ہے، بہن ہے تو الگ حیثیت ہے، بیوی ہے تو الگ حیثیت ہے. چار حیثیتیں دی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، چار حیثیتیں، چار مقام دیے، کتنی عزت دی. سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم سب سے زیادہ میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ بیوی کو حیثیت دی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ماں کو حیثیت دی ہے. بیٹی کو حیثیت دی ہے، تربیت کرو ان کی، اچھی تربیت کرو، اس پر جنت ہے. بہن کی اچھی تربیت، اس پر جنت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول بیٹی نہ ہو تو، کہا بہن کی تربیت کرے گا اس پر بھی جنت ہے. اللہ کے رسول دو نہ ہو تو، کہا ایک کی اگر تربیت کرے گا، ایک ہے تو اس پر بھی جنت مل جائے گی. یہ عزت ہے. اس لیے نکاح کے معاملات کو آسان کرو. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ نکاح کے معاملات کو سہل سے سہل کیا جائے، اور آسان سے آسان، اور جلد از جلد ان معاملات کو نمٹایا جائے. اب ایک سوال آتا ہے، کتنا پیارا اللہ نے جواب دیا. اچھا ہم نکاح تو ابھی تو ہمارے پاس ابھی تو بچہ کچھ کر نہیں رہا، پاؤں تو کھڑا ہو جائے، کمانا تو شروع کرے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ای یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ فقیر ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے غنی کرے گا، اللہ نے وعدہ دیا ہے. کوئی علاقے کا بڑا آدمی تمہیں کہے اور ذمہ داری لگائے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی تم اپنے بیٹے کی شادی کرا دو، انشاءاللہ میں اس کو جاب پر لگواؤں گا، اگلے مہینے میں لگواؤں گا، شادی کے اگلے مہینے میں اس کو لگا دوں. ٹھیک ہے، اگلے نے ذمہ داری اٹھا، اللہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ اگر تمہارا مقصد اور تمہاری نیت پاک دامنی حاصل کرنا ہے، اور اپنے بیٹے یا بیٹی کو گناہ اور برائی سے بچانا ہے، اگر یہ فقیر ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے غنی کرے گا، اور جو نصیب میں اس مالک نے لکھا ہوا ہے وہ پہنچے گا آپ کو. اور کتنا پیارا سمجھایا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا اور جاننے والا ہے. اللہ خوب وسعتوں والا ہے، خوب دینے والا ہے، اور جاننے والا ہے ان کی کتنی ضرورت ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کی کتنی ضرورت ہے. تو کوئی بات مخفی نہیں رہی ہے، بالکل صاف صاف پیغامات اللہ کے آگے. ان پیغامات پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے ماحول اور معاشرے میں عورتیں بن نکاح کے رہ گئی ہیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا متعلقہ ہو جاتی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو ان کے بھی نکاحوں میں تم تاخیر نہ کیا کرو، تعمل نہ کیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی. تو بیوہ جب ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا, عدت پوری ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے گئے اور کہا ابوبکر میری بیٹی بیوہ ہے, آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سکوت فرمایا, کچھ نہیں کہا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ عثمان میری بیٹی جو ہے حفصہ بیوہ ہو گئی ہے, عدت پوری ہو گئی ہے, اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ پیشکش لڑکی والا اگر کرے تو کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں ہے, یہ حیا کے خلاف نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, فطرت بہتر افضل یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام لے کر جائے, لیکن اگر لڑکی والے پہل کر دے تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے. پہل پیغام میں پہل کرنے میں کوئی ناک نیچی نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ہو اور پھر جو ہے وہ جواب جب کوئی بھی نہیں آیا, تھوڑا سا پریشان ہوئے, اندر تعمل تو ہوا کہ انہوں نے جواب مجھے نہیں دیا. ابوبکر صدیق خاموش رہے اور دوسرے بزرگ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں کرنی. تو پھر کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آ گیا حضرت عمر کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حفصہ سے خود نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت عمر کے لیے سعادت تھی کہ نبی علیہ السلام کے شوہر بن رہے ہیں, سبحان اللہ. تو پھر نکاح ہوا, حفصہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ایک مرتبہ ابوبکر صدیق سے ملے تو ابوبکر نے کہا کہ عمر شاید تجھے یاد ہوگا تجھے ناگوار گزری تھی وہ بات. بالکل گزری تھی, گزرنی چاہیے تھی, میں نے آپ سے نکاح کا کافی جواب ہی نہیں دیا. کہا میرے دل میں یہ بات تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے تذکرہ کیا تھا اور وہ راز تھا, اور میں نے یہ خیال کیا کہ اگر نبی اسلام نے نہ نکاح فرمایا تو پھر میں نکاح کر لوں گا, لیکن جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا میرے پاس, اس لیے میں نے اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کیا. تو رازوں کی بھی حفاظت کی, تو اس سے پتا چلا کہ پہل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو رواج بن پڑا ہے کہ 30-30 سال گزر جاتی ہے, 40-40 سال عمریں گزر جاتی ہیں, 35 سال جوان بیٹیاں بیٹھ بیٹھ کے عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور سروں میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے, اب تک نکاح نہیں ہوتے, معیار نہیں ملتے, اور معیار انہیں اتنے بلند کر دیے کہ اسی طرح سے ان بیچاریوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے, زندگی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. جب تک ماں باپ ہیں تو وہ سارے ناز نخرے ہیں, بعد میں بھائی بھابیاں کہاں برداشت کریں, ساری باتیں کون برداشت کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ فطرت ہے نا, اللہ پاک نے عورت کے اندر مرد کی طرف محتاجی رکھی ہے اور مرد کے اندر عورت کی طرف بھی محتاجی رکھی ہے, دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. تو نکاحوں کے معاملات کو جلدی ادا کیا کرو, اور یہ سرپرستوں کو حکم ہے, اور اگر سرپرست نہیں ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی پاک دامنی کا خیال رکھو, عزت کا خیال رکھو, وہ آپ کے بیٹے دست و بازو بنتے ہیں, بیٹیاں آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی, عزت کا ذریعہ بنے گی, جنت کا ذریعہ بنے گی. اللہ نسلوں کو نیک بنائے گا اگر نیک اور پاک دامنی کا ارادہ ہوا تو. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان.